الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب إلهي أبي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، کل میں عرض کر رہا تھا ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک عزادار ہونے کی بنا پر، اہل بیت سے وابستہ ہونے کی بنا پر ہماری ذمہ داریوں میں یہ ایک ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اس قدر معرفت حاصل کریں اور اتنے اپنے ہوش حواس کامل رکھیں کہ دنیا میں جو اطراف سے فتنے اٹھ رہے ہیں، جن کے عنوان بہت خوبصورت ہوتے ہیں، جن کی ہیڈنگز بہت پیاری ہوتی ہیں، انسان دوست ہوتی ہیں، دین دوست ہوتی ہیں، طبیعت کو پسند ہوتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک بھیانک حقیقت ہوتی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں جانیں گے، ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو عزیزان محترم، جس طرح سے تاریخ میں لوگ دھوکہ کھاتے آئے ہیں، ہم بھی دھوکہ کھا جائیں گے۔ لوگ یہی دیکھتے تھے کہ آزان ہو رہی ہے، آپ دیکھیے جب امام سجاد علیہ الصلوۃ
والسلام کے
خطبے کو ختم کرنا چاہا تو سہارا کس چیز کا لیا گیا؟ آزان کا لیا گیا۔ جب مظلوم کربلا کا قتل کرنا چاہا تو کس کا سہارا لیا؟ دین کا سہارا لیا، تکبیر کا سہارا لیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ دین سے بالکل باہر ہیں، اور ایسا نہیں ہے انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم دین سے بالکل باہر ہیں۔ نہیں، اپنے آپ کو دین کے اندر داخل کرتے ہوئے مظلوم کربلا کو دین سے باہر کیا۔ کیوں؟ اپنے آپ کو خلیفہ رسول کا عنوان دیا، اپنے آپ کو وارث رسول بنایا، اپنے آپ کو اس طرح سے پہچانوایا کہ ہمارا لوگ احترام کریں، ہمیں لوگ مقدس سمجھیں، ہمیں لوگ دیندار سمجھیں۔ یعنی دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کو برباد کیا گیا۔ لہذا انسان اگر دیندار بننا چاہتا ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان دین کی معرفت بھی حاصل کرے۔ اسی لیے کہا گیا من ماتا ولم یعرف امام زمانی مات میتتا جاہلیہ، انسان مر جائے اور اسے اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہ ہو تو وہ جہالت کی موت مر جائے۔ کیوں کہا گیا کہ امام کی زمانے امام زمان کی معرفت حاصل کرے؟ اس لیے امام وہ ہوتا ہے، ہر زمانے کے امام وہ ہوتا ہے جو مرکز دین ہوتا ہے، جو روح دین ہوتا ہے، جو ستون دین ہوتا ہے، جو دین کو نشر کرنے کا مرکز ہوتا ہے۔ لہذا انسان جیسے جیسے اپنی معرفت کو امام کی معرفت کے نزدیک کرتا جائے گا، وہ اتنا اتنے ہی دین سے آشنا ہوتا چلا جائے گا، وہ اتنا دین سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ یہ عزاداری سید الشہداء کا جو مقصد ہے، ہدف ہے، ایم ہے، وہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مکتب امامت سے روشناس ہوں، زیادہ سے زیادہ مکتب امامت کی ڈیفینیشن کو سمجھ سکیں، زیادہ سے زیادہ مکتب اسلام کی اور مکتب امامت کی جو تعریف کی گئی ہے، جو ڈیفینیشن کی گئی ہے، اس کو ہم سمجھ سکیں اور اس کو ہم اس کی ہم معرفت حاصل کر سکیں۔ عزیزان محترم، کل میں نے آپ کے سامنے ان چیزوں کا ذکر کیا، مثال کے طور پہ آزادی بڑی اچھی چیز ہے لیکن اس کو غلط استعمال کیا گیا، ہیومن رائٹس بہت اچھی چیز ہے لیکن اسے غلط استعمال کیا گیا، انسان کو فیشن تو بڑی ایک اچھی چیز ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، ترقی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو ایک غلط انداز سے پیش کیا گیا. علم ایک اچھا عنوان ہے لیکن اس کو دین کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. معصوم کی اطاعت ایک اچھی چیز ہے لیکن اس کو تقلید کے مقابلے میں بیان کر دیا. مولا علی علیہ السلام کی ولایت ایک بہترین چیز ہے لیکن اس کے سامنے شرک کرنے لگ گئے. انسان نے ماتم کے نام پر نماز کو ترک کر دیا. محبت اہل بیت کے نام پر بے دینی کو پھیلانا اور بے عملی کی دعوت دینا شروع کر دی. یہ عنوان بڑے مقدس تھے اور جو عنوان کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکے وہی افراد اس کا شکار ہو گئے. اور وہ افراد جب شکار ہو گئے تو وہ شیعہ ہوتے ہوئے بھی بے عمل بن گئے. وہ شیعہ ہوتے ہوئے بھی دین سے دور چلے گئے، یعنی جن کے پاس ایک نہیں 14 چراغ تھے وہ بھی ہدایت سے محروم ہو گئے، جن کے پاس ایک نہیں 14 معصومین تھے وہ بھی گمراہ ہو گئے. اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا استعمال، اچھا دنیا نے استعمال بھی اس کا اس طرح سے کیا کہ استعمال کرتے ہوئے بھی ممبر کا استعمال کیا گیا، کسی ایسے مقام سے جو گناہ کا مقام ہو، جو معصیت کا مقام ہو، وہاں سے دین کو برباد نہیں کیا جاتا. میں نے کل قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی، الفتنۃ اشد من القتل، کیونکہ یہ تمام چیزیں فتنہ گر ہیں اور فتنہ جو ہوتا ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، لیکن سورہ بقرہ میں ایک اور مقام پہ خدا کہتا ہے الفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ جو ہے قتل سے زیادہ بڑا ہے. یعنی دو کوالٹیز فتنے کی بتائی قرآن مجید نے، ایک بتائی شدید ہے، ایک بتائی کبیر ہے، بڑا ہے. یعنی یہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور شدت کے ساتھ پاور فل بھی ہوتا ہے. یعنی فتنہ جو ہے وہ پاور فل بھی ہے اور بگیسٹ بھی ہے. کس چیز سے؟ قتل سے. کیوں ہے؟ لہٰذا جان محترم، کل میں نے مصادیق فتنے کو بتایا تھا، لیکن آج میں فتنے کی ڈیفینیشن بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ انسان کو پتہ چل جائے فتنہ ہوتا کیا چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے. اگر وہ ہمارے درمیان رائج ہو جائے تو وہ ہم کو برباد کر دے گی. فتنہ کیوں شدید ہے؟ فتنہ کیوں کبھی ہے؟ فتنے کو کیوں کہا گیا شد من القتل؟ فتنے کو کیوں کہا گیا اکبر من القتل؟ فتنہ کیوں قتل سے زیادہ بڑا ہے؟ فتنہ کیوں قتل سے زیادہ شدید ہے؟ اس لیے فتنہ، قتل جو ہوتا ہے وہ انسان کے جسم کو قتل کرتا ہے، انسان کے جسم کو برباد کر دیتا ہے، انسان کے جسم پر حملہ کرتا ہے. لیکن فتنہ جو ہوتا ہے وہ انسان کی روح پر حملہ کرتا ہے. لہذا روح پہ حملہ جو ہے وہ سنگین ہے، وہ سخت ہے. روح اگر متاثر ہو جائے، روح اگر مجروح ہو جائے، روح اگر زخمی ہو جائے، روح کو اگر زخم لگ جائے تو اس کو ہیل اپ ہونا اس کا مشکل ہوتا ہے، جس میں بس اس کے انسان کے جسم پر کوئی حملہ کر دے. لہذا فتنہ اس معنی میں اکبر بھی ہے، اس معنی میں اشد بھی ہے. اور اسی طرح سے جو قتل ہے اس کا کرنا جو ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے، لیکن فتنہ پھیلانا بہت آسان ہے. اس لیے دنیا میں آپ کو قاتل افراد کم ملیں گے، فتنہ گر زیادہ ملیں گے. کیوں؟ فتنہ پھیلانا آسان ہے، وہ آسان کام ہے، لیکن قتل کرنا ایک مشکل کام ہے. لہذا خالق کائنات ہی بروا رہے فتنہ شدید ہے، فتنہ اکبر ہے، ہمیں فتنے سے بچنا چاہیے کیونکہ فتنہ برباد کر دیتا ہے. لہذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی قوم کو برباد کر دے، کسی قوم کو ملیمیٹ کر دے، کسی قوم کو ختم کر دے، تو وہ قتل کے ذریعے ختم نہیں کر سکتا، لیکن فتنے کے ذریعے برباد کر سکتا ہے. کوئی قوم بھی قتل کے ذریعے فنانی نہیں پذیر نہیں ہوتی، لیکن قومیں فتنے کے ذریعے ختم ہو جاتی ہیں، صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں. اس لیے کہ انسان کہاں تک قتل کرے گا، کس کو قتل کرے گا؟ قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن فتنہ کر دینا آسان ہے. آپ دیکھیے تشیعوں کے ساتھ بھی ہوا، قتل کی بھی سازش چلی گئی، فتنے کی بھی سازش چلی گئی. لیکن آج تشیعوں میں اتنے گروہ جو بن رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تشیعوں فتنوں سے واقف نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے اپنی تعلیم کو حاصل کرنا چھوڑ دیا تھا، اکتفا صرف سننے اور سنانے پر کیا تھا، خود کتابیں پڑھتے نہیں تھے، نہج البلاغہ تک کا مطالعہ نہیں کرتے تھے، لیکن نعرہ لگاتے تھے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم کو بربادی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، قوم کو برباد کیا جا رہا ہے، کیونکہ فتنہ شدید ہے. فتنہ کسی قوم کو برباد کر سکتا ہے، قتل کسی قوم کو برباد نہیں کر سکتا، کہاں تک انسان قتل کرے گا؟ لیکن اس فتنے کے ذریعے انسان کو آرام سے برباد کرے، انسان کیا پوری قوم کو آپ برباد کر سکتے ہیں. اور ایک اور جہت سے فتنہ شدید ہے، اگر کوئی شخص قتل کرے، یعنی جو شخص قتل ہو جائے اگر، تو اس سے کیا چیز سلب ہو جاتی ہے، وہ کیا چیز لوز کرتا ہے؟ دنیا کو لوز کرتا ہے. بس دنیا میں اس کو 4 سال اور جی لیتا، دس سال اور جی لیتا، بیس سال نئے ماں پہ دنیا سے فائدہ اٹھاتا تو دنیا اس سے چھین لی گئی قتل کے ذریعے. لیکن فتنہ اتنی بری چیز ہے کہ اگر انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے تو دنیا بھی اس کے ہاتھ سے جاتی ہے اور آخرت بھی اس کے ہاتھ سے جاتی ہے. لہذا فتنہ شدید، فتنے کے ذریعے انسان کی آخرت برباد ہوتی ہے. قتل سے صرف انسان کی دنیا برباد ہوتی ہے، دنیا سے اس کا دامن کوتا ہو جاتا ہے، لیکن فتنہ جو ہے وہ انسان کی آخرت کو کھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے بیان کیا، اس لیے کہ فتنہ جو ہے وہ انسان کے باطنی چیز کا نام ہے، قتل جو ہے ظاہری چیز کا نام ہے. لہذا جب بھی کہیں قتل ہوتا ہے تو اسے ٹریس کر لیا جاتا ہے، کیوں قتل کے نشان پائے جاتے ہیں، فتنے کے نشان نہیں پائے جاتے. فتنہ ایک درونی کیفیت کا نام ہے، ایک انٹرنل چیز کا نام ہے، لیکن قتل ایک ایکسٹرنل چیز کا نام ہے، ایک بیرونی چیز کا نام ہے. لہذا قتل اگر کوئی کیا جائے تو قاتل کو ٹریس کیا جا سکتا ہے، اس قتل کا بھی پتا لگایا جا سکتا ہے، لیکن فتنے کے نشان ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ بغیر وہ دستانے پہن کر اور موزے پہن کے آتا ہے، جوتے پہن کے ہی نہیں آتا وہ. لہذا اتنے چھپ کے آتا ہے کہ وہ ظاہر ہو ہی نہیں پاتا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ برباد کرتا ہے، وہ خطرناک ترین ہو جاتا ہے. کبھی اگر آپ دیکھیے فتنہ گر جو ہوتے ہیں، انسان کو اگر پتہ چل جائے یہ میرے باپ کا قاتل ہے، یہ میرے چچا کا قاتل ہے، یہ میرے بھائی کا قاتل ہے، تو انسان قتل کے ذریعے اپنے دوست اور دشمن کی پہچان لگا لیتا ہے کہ میرا دوست کون ہے، میرا دشمن کون ہے. ظاہر قاتل میرا دوست نہیں ہو سکتا، لیکن جب فتنہ کیا جاتا ہے، جب فتنہ پروری ہوتی ہے، تو اس میں نہیں سمجھ آتا کہ انسان کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. کیونکہ دشمن بھی دوست کے لباس میں آتا ہے اور فتنہ انگیزی کرتا ہے، وہ بھی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو ہمیں بہت پسند ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی بنا پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ فتنہ کون کر رہا ہے، دوست فتنہ گھر میں دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. یہ قرآن مجید اگر کسی، یہ علماء نے جتنی تفسیر بیان کیا سب علماء کی ہے، علماء نے اس کی تفسیر اسی لیے اس بیان کی کہ قرآن جب یہ کہہ رہا ہے یہ شدید ہے قتل سے زیادہ، اور یہ اکبر ہے قتل سے زیادہ، تو اس کے معنی اس کی شدت، یعنی آپ کو تو نہ پتا چلے کہ آپ دوست کون ہیں اور دشمن کون ہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یعنی قتل سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے، لیکن فتنہ اتنی سخت اور گراہ چیز ہے، اتنی سخت چیز ہے فتنہ، کہ فتنے میں نہیں پتا چلتا کہ انسان کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. لیکن اس سے بھی بڑا، کیوں فتنہ بہت بڑا ہے، جو بھی کوئی شخص قتل کرتا ہے وہ اپنے آپ پر شک نہیں کرتا کہ میں قاتل ہوں کہ نہیں، اسے اپنے قاتل ہونے پر یقین ہوتا ہے، وہ اس بات پہ ضرور شک کرتا ہے کہ میں حق پہ تھا کہ باطل پہ تھا، لیکن اپنے قاتل ہونے میں اسے شک نہیں ہوتا، یقین سے جانتا ہے کہ میں نے قتل کیا، میں اس کا قاتل ہوں، دنیا جانتی ہے چاہے نہ جانتی ہو، وہ ہزار پردوں میں چھپ جائے، لیکن قاتل اپنے آپ کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہے. لیکن فتنہ گر جو ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا کہ آیا میں فتنہ کر بھی رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. اس لیے کہ فتنہ اشد ہے قتل کے ذریعے، قتل سے زیادہ شدید ہے. یہ کرب و بلا جو ہے یہ فتنے کی دین ہے. کربلا اتنی آسانی سے آپ سمجھ لیں رونما ہو گئی، اتنی آسانی سے کربلا برپا ہو گئی. کربلا برپا اس لیے ہوئی کہ اس کے مقدمات بنائے بیان کیے گئے، اس کے مقدمات بنائے بیان بنائے گئے، جس کی بنا پر لوگ نواس رسول کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے. دیکھیں پیغمبر امام حسین نے کتنے خطبات دیے کھڑے ہوئے، امام حسین نے پیغمبر اسلام کا ماما بھی سر پہ رکھا، اور پیغمبر اسلام کی ابا بھی دوش پہ رکھی، اور لوگوں کے سامنے آئے، کہا دیکھو یہ وہی امامہ ہے جو رسول اللہ پہنتے تھے، یہ وہی ابا ہے جو رسول اللہ پہنتے تھے، جو مجھے نہیں جانتا ہے کہ میں کون ہوں وہ جان لے، جو جانتا ہے تو وہ جانتا ہے. یعنی امام حسین نے بھی ان کو ڈارک میں نہیں رکھا، ان کو بیان کیا، ان کو بتایا کہ دیکھو میں کون ہوں. لیکن کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ فتنہ پرور افراد تھے، اس قدر انہوں نے زمینہ ہموار کر لیا تھا اہل بیت کے خلاف. اہل بیت کیونکہ اہل بیت علیہ السلام میں جو امام المومنین، امیر المومنین، امام المتقین تھے، ان پر سب وہ شتم کی جاتی تھی. یہ امام حسین کا دور ہے. آج ہمارے سامنے کوئی امیر المومنین کو گالی دے تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے، آج امیر المومنین کوئی توہین کرے ہمیں کتنا برا لگتا ہے. آپ حسین کی مظلومیت کو سوچیں تو، یعنی قتل ہونا حسین کے لیے آسان تھا، لیکن باپ کو برا سننا کتنا مشکل تھا. منبر سے کہا جاتا تھا، 20 سال تک امام حسین نے سنا ہے، 10 سال تک امام حسن نے سنا ہے، یہ تو عمر بن عبد العزیز کے دور میں جا کر ختم ہوا ہے. تقریباً 90 سال یا 95 ایئرز امیر المومنین کو ہر خطیب ممبر پہ اللہ اور رسول کی حمد و ثنا کے بعد امیر المومنین پہ سب شتم کرتا تھا. یہ اہل بیت کے لیے سب تھا. کیا تھا؟ کیسے ہو گیا جو اتنے کمالات کا مالک تھا, جو اتنے جمال کا مالک تھا, جو اسلام میں پہلے رسول اللہ کے بعد پہلی شخصیت نظر آتی ہے, جنگ ہو چاہے میدان ہو چاہے ہجرت ہو چاہے نشر ہو چاہے وحی ہو چاہے قرآن ہو, جو علی اتنی بڑی شخصیت ہو اس کی شخصیت کو مخدوش قتل کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا لیکن فتنے کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قتل کے ابزار کم ہیں. انسان تلوار سے قتل کرتا, نیزے سے قتل کرتا, تیر سے قتل کرتا, لیکن جو فتنہ ہے وہ قرآن کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, وہ حدیث کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, وہ مسجد کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, وہ محراب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, وہ گریے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, وہ ہنس کر بھی ہو سکتا ہے, وہ انسان سیاست کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, وہ حکومت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, وہ ہر چیز کے ذریعے فتنہ اگر کرنا چاہے تو ہر چیز کے لیے ہو جاتا ہے. لہذا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام یہی شناخت دینا چاہ رہے تھے اپنے شیعوں کو کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ امام کے سامنے جب آپ کی توہین کی گئی, اہل بیت کی توہین کی گئی, تو امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے منبر پہ جانے دو, امام نے کہا مجھے ان لکڑیوں کے ٹکڑوں پہ جانے دو تاکہ میں بھی کچھ کہہ سکوں, جبکہ اس کی شکل و صورت ممبر جیسی تھی, جیسا ممبر سجایا جاتا وہ ممبر تھا. لیکن امام سجاد نے اس کو لکڑی کے ٹکڑے اس لیے کہا تھا کہ اگر شکل و صورت ایک ہو جائے تو اس سے کبھی دھوکہ نہ کھانا, یہ دیکھنا کہ اس پر سے پیغام کیا دیا جا رہا ہے. اگر دین کا پیغام دیا جا رہا ہے تو ممبر ہے, اگر توہین اہل بیت تو یہ کہ لکڑیوں کے ٹکڑے. سلوات پڑھے محمد والے. میں نے سیرت پیغمبر اسلام سے بھی آپ کو ایک مثال دی تھی کہ پیغمبر اسلام نے مسجد کو گروا دیا کہ عنوان مسجد سے نہ گھبرا جانا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, ادھر عبادت کی جاتی ہے, ادھر سجدے کیے جاتے ہیں, ادھر تلاوت کی جاتی ہے, دیکھنا اس مسجد کی بنیادیں کس پر رکھی گئی ہیں. اگر نفاق پہ رکھی گئی ہیں تو مسجد کا عنوان مقدس نہیں ہو سکتا. لہذا اگر اسی طرح سے ہم نے معرفت حاصل کرتے رہتے اور دنیا اسی طرح سے معرفت حاصل کرتی تو آج اس اختلاف کی بات نہیں تھی, آج اتنا اختلاف نہ ہوتا, آج تشیع اتنی منتشر نہ ہوتی, آج مسلمانوں میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. اس لیے کہ جو فتنہ گر چیزیں تھیں ان کو ہم سمجھ نہیں سکے. حقیقت میں اگر اس بات کو میں ایک جملے میں اپنی بات کو تمام کر دوں تو قتل جو ہوتا ہے وہ انسان کا ہوتا ہے اور فتنہ جو ہوتا ہے وہ انسانیت کا قاتل ہوتا ہے. وہ انسانیت کو ختم کر دیتا ہے, انسان میں سے انسانیت لے لیتا ہے اگر اس کے اندر فتنہ پروری آ جائے. اگر وہ فتنہ کرنے لگے, اگر وہ فتنہ پرور ہو جائے, اسے پتا نہیں چلتا, کبھی وہ ٹائم سے فتنہ کرے گا, کبھی وہ بات سے فتنہ کرے گا, کبھی وہ کھا کر فتنہ کرے گا, کبھی دعوت دے کر فتنہ کرے گا, کبھی دعوت میں نہ جا کر فتنہ کرے گا, کبھی عزت دے کر فتنہ کرے گا, کبھی ذلیل کر کے فتنہ کرے گا. یعنی اس کے پاس جو بھی حربہ ہوگا وہ ہر حربے کے ذریعے اپنے فتنے کو آزمائے گا. صلوات پڑھے محمد والے. لہذا اس دور میں میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں, انشاءاللہ آپ لوگوں کے درمیان یہ نہیں ہے لیکن میں جا رہتا ہوں وہاں پہ یہ مصیبت ہے, اور پاکستان میں یہ مصیبت جو ہے بہت الگ ہے. وہ مصیبت یہ ہے کہ جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام ولادت آتے ہیں تو وہاں پہ بعض افراد کہتے ہیں اہل بیت کا فلاں امام کا ظہور ہو گیا اس کو مبارک ہو, یا نزول ہو گیا اسے وہ مبارک ہو. وہ کہتے نہیں, آئمہ اطہار ولادت نہیں کرتے, آئمہ اطہار جو ہیں وہ نزول کرتے ہیں, یا آئمہ اطہار جو ہیں وہ ظہور کرتے ہیں, وہ اس ولادت وغیرہ کے قائل نہیں ہیں. اب یہ ان کے نزدیک اپنا جو بھی ہے, لیکن عزیزان محترم سوال ایک, میں نے سوال کیا کیونکہ مجھے بھی ٹیکسٹ میسج بہت آتے ہیں ظہور امام حسین مبارک ہو, تو میں ان سے کہتا ہوں 15 شعبان کو تم کیا کہو گے مجھے,
کیا کہیں گے؟
یعنی 15 شعبان کو بھی یہ کہو گے ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مبارک ہو. اگر امام کا ظہور ہو گیا تو اس کے معنی پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عنوان کو, الفاظ کو اسی جگہ پر استعمال کرو. معصومین نے لفظ ولد استعمال کیا, لفظ والد استعمال کیا ہے, لفظ تولید استعمال کیا, وہی الفاظ استعمال کیا ہے جو معصوم سے آگے جب بھی انسان بڑھے گا تو انسان گمراہ ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے ان چیزوں کے فتنہ, اس سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں شاید اہل بیت بھی توہین کر رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں نہیں ہم اہل بیت کا بہت احترام کریں. حالانکہ نہ یہاں پہ توہین ہے نہ یہاں پہ احترام ہے. الفاظ کو اگر صحیح جگہ استعمال نہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ غلط آنے لگتا ہے. لوگ یہی کہیں گے 1400 برس سے یہ ایک ظہور کا اعلان کر رہے تھے, لوگ ان کے بعد میں ان کے جو 12 امام تھے ان کا بھی ظہور ہو گیا, تو کیا جب ظہور ہوگا تو اس وقت کیا کہیں گے؟ اس کا وجہ یہ ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں انہوں نے ممبروں سے سنا تو بہت کچھ, لیکن صرف سننے تک علم رکھا. اگر اس کو جا کے تحلیل کرتے, کبھی خود پڑھتے. وجہ یہ ہے کہ ہم بھی بیان کرتے ہیں, یعنی میں بھی یہ بیان کرتا ہوں, دیگر ذاکرین علماء بھی ہی بیان کرتے ہیں کہ یقیناً اہل بیت کا وجود اس دنیا میں آنے سے پہلے موجود تھا. اہل بیت اس دنیا کے قبل بننے سے قبل موجود تھے, اس دنیا نہیں اس پوری کائنات کے وجود سے پہلے ان کا وجود تھا. ذات اقدس الہ کے بعد اگر کوئی وجود کا تصور تھا تو اہل بیت کا تصور ہے. انبیاء کے مرسلین کے وجود سے پہلے کوئی وجود کا تصور ہے تو آئمہ اطہار کا وجود ہے. یقیناً وہ وجود پہلے رکھتے تھے. اگر مراد آپ کی وجود پہلے رکھنے کی ہے تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے عالم زر میں تم سب افراد سے اقرار لیا تھا, تو عالم زر میں تو ہم سب وجود رکھتے تھے, تو عالم زر میں جب ہم سب وجود رکھتے تھے تو آج ہم اگر آگے تو ہم نے بھی ظہور کیا. اگر اس معنی میں لیا جائے کہ پہلے سے وجود رکھتے تھے اور آگے, تو ہر انسان پہلے وجود رکھتا تھا, ہر انسان کا پہلے وجود تھا, ہر انسان نے خدا کو اللہ تو رب کہا, یا اللہ یقیناً تو ہمارا رب ہے, سب نے خدا بندے بلال کو بھلا کہا تھا, یقیناً اے خدا تو ہمارا رب ہے, یقیناً ہم سب تھے اس عالم زر میں, لیکن ہم اس عالم میں آئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ائمہ اطہار ہو چاہے ہم لوگ, ہر ایک کا وجود پہلے تھا, لیکن ہم سب میں جو وجود میں ہے حساب سے مقدم اہل بیت عصمت و طہارت ہیں. اللہ تعالی نے اپنے فضل سے جس وجود کو خلق کیا ہے وہ 14 معصومین کا وجود ہے, اس کے بعد جو کچھ بھی خدا نے خلق کیا وہ ان کے ذریعے خلق کیا. سلوات پڑھیں محمد و آل
محمد.
اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں, یقیناً, کیونکہ وہ ایک مثال علماء اکثر دیا کرتے ہیں کہ اگر انسان چاہتا ہے, یہ ٹرانسفارمر جو ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں تک بجلی پہنچاتے ہیں, اگر ڈائریکٹ بجلی آ جائے تو ہمارے بلب بھی جل جائیں, کمپیوٹر بھی جل جائیں, ہمارے فریج بھی جل جائیں, ٹی وی بھی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ کافی پاور ہوتی ہے, وہ پاور کنورٹ کر کے ہم تک بھیجتے ہیں. خدا بند متعال اتنا عظیم ہے, اتنا بلند ہے, اتنا کبیر ہے, اتنا عظمتوں والا ہے, اتنا بے عیب ہے کہ مخلوق میں ان معصومین کے سوا کوئی اس سے ڈائریکٹ فیض حاصل ہی نہیں کر سکتی تھی, کوئی وجود میں شے آ ہی نہیں سکتی تھی. یہ فقط 14 کا وجود تھا جس نے ڈائریکٹ طور پر, اہل بیت علیہ السلام نے ڈائریکٹ طور پہ فیض وجودی کو اللہ تعالیٰ سے کشف کیا, دیگر مخلوقات نے کیپیسٹی نہیں دی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں اہل بیت کو رکھا, پھر ان کے ذریعے تمام کائنات کو فضل دیا, رزق دیا تو ان کے ذریعے, حیات دی تو ان کے ذریعے, زندگی دی تو ان کے ذریعے, اولاد دی تو ان کے ذریعے, دین دیا تو ان کے ذریعے, شریعت دی تو ان کے ذریعے, سانسیں دی تو ان کے ذریعے, سورج دیا تو ان کے ذریعے, چاند دیا تو ان کے ذریعے, کائنات کا ہر ذرہ خدا نے جب اس کو وجود بخشا ہے تو اہل بیت کے ذریعے بخشا ہے.
رمضان
محترم, کل گفتگو میں میں نے آپ سب کے سامنے یہ عرض کیا کہ ہمیں از حیث مومن ان چیزوں سے تیار ہونا چاہیے. از حیث مومن ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے اطراف میں کیا سیاست ہو رہی ہے, کون کیا کر رہا ہے, تاکہ مسلمان ایک دوسرے کے دست و گریباں نہ ہو جائیں, مومنین ایک دوسروں کے دست و گریباں نہ ہو جائیں. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جہالت کی بنا پر ہوتی ہیں. جب انسان جہالت رکھتا ہے اس کی بنا پہ انسان کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں, اور اس کی بہترین راستہ یہ کہ انسان علم حاصل کرے. جب باب مدینہ تو علم سے وابستہ ہے تو علم سے کیوں مجھے رہتا ہے, علم حاصل کرے. گھر گھر میں انٹرنیٹ ہے, جو بھی لفظ آپ ڈالیں گے اس لفظ سے متعلق آپ کا ڈیٹیل آ جائے گی. آپ کو جو بھی چاہیے, توحید کی درس چاہیے, توحید پہ درس ہوئے پڑیں, امامت چاہیے تو امامت آپ کو سمجھائی جائے گی, قیامت سمجھ میں آئے قیامت وہاں پہ مل جائے گی, موت کا تصور نہ ہے تو موت کا تصور مل جائے گا, ہر چیز وہاں پہ نظر آئے گی. لیکن عزیزان محترم, اس کے لیے شرط یہ کہ انسان خود کوشش کرے. اہل بیت سے وابستگی اس وقت انسان کی معنی رکھتی جب اپنے کردار میں اپنی گفتار میں وہ تبدیلی لانے کو تیار ہو جائے. ورنہ انسان اگر ظاہری طور پہ جو اہل بیت کے زمانے میں زندگی گزار رہے تھے, جن کے گھر اہل بیت کے گھر کے ساتھ تھے, جو اہل بیت کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, لیکن اگر اثر نہیں لینا چاہتے تھے تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو پھر آج ہم خالی تذکرہ کر کے کیسے اثر حاصل کر سکتے ہیں؟ جب تک عملی دنیا میں ہم قدم نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہم اہل بیت سے نزدیک نہیں ہو سکتے. اہل بیت اس مقام کا نام ہے, اس عظمت کا نام ہے جس کے لیے قرآن یہ سند دے رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نے کل عرض فرمایا تھا, کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بطور عصمت نازل کیا ہے, اور میں نے کہا تھا انشاءاللہ بعد بیان کروں گا عصمت اس سے کیسے ثابت ہوتی. اصل یہ بات ہے اہل بیت کے مزاج کا میں نے آپ کو بتا دیا. اس میں دو ہی رائے پائی جاتی ہیں, یا تو ازواج رسول شامل ہیں یا ازواج رسول شامل نہیں ہے. لیکن اہل بیت کے شامل ہونے میں شک اور شبہ نہیں ہے, ان پنجتن کے شامل ہونے میں, کیونکہ اس کا خلاف جو قول ہے وہ خود اہل سنت تسلیم نہیں کرتے. علماء اہل سنت اس کو نہیں مانتے, وہ صرف بغض اور عداوت کی بنا پر ہے جنہوں نے اہل بیت کو خارج کیا. لہذا میں نے اس کا قول آپ کو نقل کر دیا تھا, اس کا جواب بھی دے دیا تھا کہ اگر اہل بیت اس میں شامل نہیں ہے اور اہل بیت کے لیے خدا نے دعا کی تھی تو پھر آیت کون سی نازل ہوئی ہے؟ پھر وہ آیت دکھا دو. اگر اس کے معنی رسول کی دعا مستجاب نہیں ہے تو پھر اس بات کو تسلیم کرو. یقیناً ایسا نہیں ہے, وہ بکس کی بنا پر ہے. جب میں نے یہ پڑھا زیدان محترم کتاب میں تو میں نے دیکھا یہ آدمی کیسا ہے. تمام جہان اہل سنت اس بات کو قبول کرتا ہے کہ اس سے پنجتن پاک شامل ہیں, یہ شخص کیسے کہہ رہا ہے اس سے پنجتن شامل نہیں ہے؟ میں نے تھوڑا سا اس کا مقدمہ کھولا, اس کی میں نے ہسٹری دیکھی, تو یقین کریں جو قرآن کہتا ہے قرآن کے سوا کچھ نہیں ہوتا. قرآن نے جب میں نے اس کی ہسٹری پڑھی تو دیکھا, میں نے کہا شاید کوئی موصوف کی آج اولاد سامنے نظر آئے, پتہ چلے آج کل ان کی اولاد کون ہے. جب ہسٹری پڑھی تو اس میں لکھا تھا ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی. میں نے کہا یقیناً جو فاطمۃ الزہرا کے ساتھ اتنا بغض رکھتا ہوگا وہ اتنا شانیہ کا ہوا لبتر ہوگا. سلوات پڑھیں محمد والے نسل اس کی منقرض ہو گئی, وہ لکھنے والا لکھ کر چلا گیا. لیکن جس نظریے کو اہل سنت میں دیکھا جاتا ہے اور تمام اہل سنت تقریباً 95% اس کو قبول کرتے وہ یہی ہے کہ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات بھی ہیں اور پنجتن پاک بھی ہیں. اب بحث یہ ہے کہ آیا اس میں پنجتن ہے. شیعہ جو نظریہ اس میں یہی ہے کہ صرف پنجتن اس میں پائے جاتے ہیں, ازواج نہیں. ازواج کا اپنا اسٹیٹس علیحدہ ہے, قرآن نے ان کو ام المومنین کہا ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. قرآن نے جو ان کو احترام دیا وہ ان کا مقام ہے, لیکن یہ مقام اہل بیت میں. میں نے عرض کیا جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ دلیل یہ ہے کہ لغوی حوالے سے اہل بیت کا لفظ آج بھی عرب میں بیوی کو بھی شامل ہوتا ہے اور بچوں کو بھی شامل ہوتا ہے. آج بھی کسی, چاہے وہ شیعہ عرب ہو چاہے وہ سنی عرب ہو, جب عرب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو لفظ اہل بیت میں بیوی کو شامل کرتے ہیں اور لفظ اہل بیت میں اولاد کو بھی شامل کرتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ سوال یہ ہے کہ آیا قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں جو لفظ اہل بیت استعمال ہوا وہ لغوی معنی میں استعمال ہوا یا کوئی اصطلاح میں استعمال ہوا؟ میں پہلے چھوٹا سا آپ کو ایک بتا دوں, میرے جو وہابی حضرات ان سے گفتگو کم ہوتی ہے, اہل سنت سے میں رکھتا ہوں کیوں ان سے میرا مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہابیوں سے اگر ہوتے ہیں تو میں تھوڑا سا دور رہتا ہوں. لیکن اس دفعہ جو حج پہ گیا ان سے کافی جگہ گفتگو ہو گئی, ان میں ایک موضوع یہ بھی آیا. ایران یہ قافلہ تھا, وہ ایرانی قافلے سے لڑ رہے تھے اس بات پہ تم لوگ عجیب لوگ ہو. تو کہا کیا؟ کہنے لگے تم علی کو تو اہل بیت میں شامل کرتے ہو, عقیل کو اہل بیت سے نکال دیتے ہو, تم جو حسنین کو تو اہل بیت میں شامل کرتے ہو اور فلاں کو تو اہل بیت سے نکال دیتے ہو, تمہارے اہل بیت کا معیار ہی نہیں پتا. تو میں نے اس سے آگے بڑھ کے کہا, پہلے تو بےچارے وہ جو جواب دے رہے تھے عام افراد تھے, جواب دینے کی کوشش کی, وہ جواب ان سے نہیں بن سکا کہ اب اس کا جواب کیا دیں. واقعی حقیقت میں آپ کسی شیعہ تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں, جناب زینب کو جناب ام کلثوم کو بھی اہل بیت میں شامل نہیں کیا. کہانی حسن و حسین اس آیت میں شامل ہیں لیکن یعنی بلا فضل بیٹیاں ہیں دونوں, لیکن وہ اس آیت کی مزداق نہیں ہے. حضرت عباس جن کا مالا اٹھا کے پھرتے ان کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے اس آیت میں,
کیونکہ نہیں یہ آیت اہل بیت کے لیے آئی ہے پنجتن پاک یا ان معصومین کے لیے جو اس کرائیٹیریا پہ ہیں چاہے وہ چار دا معصومین. لیکن ہماری بڑی بڑی قداور شخصیتیں جن کا ہم بہت احترام کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ان کو اہل بیت اس آیت تطہیر میں شامل نہیں کرتے. کسی مفسر نے آج تک جرات نہیں کی کہ جناب کلثوم کا نام نیچے لکھ دے, جناب زینب کا نام لکھ دے, حضرت عباس کا نام لکھ دے. تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ میں نے اس کو کہا, میں نے کہا اس کے معنی کیا ہوئے کہ ہم کوئی اہل بیت کے معنی میں بغض و عداوت اور تعصب سے کام نہیں لیتے. ہم اولاد علی میں بعض کو نہیں شامل کرتے ہیں تو ہم سے دوسروں کی کیوں بات کرتے ہو؟ پھر میں نے اس کو جواب آگے بڑھ کے دیا. میں نے کہا بھائی بات صرف اتنی ہے کہ تم بھی یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہو, ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ احادیث اور روایات کے اندر ہر چیز جو ہے لغوی معنی میں استعمال نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا اس آیت کے تم معنی کیا کرو گے؟ فی قلب مرض فزادہم اللہ مرضا, جو منافقین کے لیے آئی ہے ان کے قلب میں مرض پایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس مرض کو بڑھا دیتا ہے. میں نے کہا اس کے معنی سارے منافقین جو ہوتے تو ہارٹ اٹیک سے مرتے تھے, ان کے دل میں سوراخ ہوتا تھا, ان کو کیا کیلوریز ان کی زیادہ ہو جاتی تھی, کیا مسئلہ ہوتا تھا؟ ان کے دل سالم ہوتے تھے. آج بھی بہت سے منافق ہوں گے کہ دل کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں دل سے مراد یہ جو ہمارے سینے میں دل لگا ہے مراد نہیں ہے, یعنی ان کی روح بیمار ہے, خدا اس کی روح میں اضافہ کرتا ہے, بیماری میں اضافہ کرتا ہے. یہ سمم بکم امیم فہم لا یفقہون, یہ سن بھی نہیں سکتے, دیکھ بھی نہیں سکتے. تو کیا کافروں کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں؟ کیا ان کے کان بہرے ہوتے ہیں؟ اگر آپ لغوی معنی میں لے لیں تو اس کے معنی سارے کافی بہرے ہوتے ہیں. نہیں, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے دیکھنے معرفت نہیں ہوتی. وہ سن رہے ہوتے ہیں لیکن سن کے ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ تھوڑی فزیکل وہ سنتے نہیں ہیں یا وہ دیکھتے نہیں ہیں. میں نے قرآن کی بھائی ید اللہ فوق ایدی, کیا خدا کی بھی ایک ہتھیلی اور پانچ ہاتھ ہے, پانچ انگلیوں والا ہاتھ ہے کہ اللہ نے وہ جو ہے دوسروں کے ہاتھوں کے اوپر؟ نہیں, لوگ بھی مانا نہیں ہاتھ استعمال یا قدرت کے معنی میں استعمال ہوا. اس کو بہرا دی, پھر میں نے اس کو کہا لیکن وہ انکار کرتا رہا. میں نے اس کو ایک اور دلیل دی جس سے اس کو خاموش ہونا پڑا. میں نے کہا دیکھو اب ہم تمہاری طرح کی دلیل دیں گے لیکن میں نے کہا اس کو غور سے سنو. تو کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا یہ بتاؤ صحابیت کے لغت میں کیا معنی؟ تو کہا صحاب جو مصاحب ہو, جو بھی ہو. میں نے کہا حضرت یوسف کے مصاحب کے لیے صحابی کا لفظ استعمال ہوا ہے, وہ کافر بھی تھے مومن بھی تھے, بعد میں کچھ مومن ہو گئے, ورنہ جب جیل میں گئے تھے اس وقت تو سبھی کے سب کافر تھے. تو میں نے کہا صحابی کے لغوی معنی کیا ہوئے؟ صحابی کے لغوی معنی ہے جو بھی تمہارے ساتھ مصاحبت کرے, جو آپ کے ساتھ بیٹھے اٹھے, جو آپ کے ساتھ رہتا ہو, وہ صحابی ہے. یہ لغوی معنی ہے. میں نے کہا صحابہ رسول کے لیے کیا آپ کا قیدہ یہ ہے کہ جو بھی رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا وہ صحابی ہے؟ تو کہ نہیں, ہم شرط لگاتے ہیں ایمان کی, جو صاحب ایمان ہو کے پیغمبر ساتھ زندگی گزارے اسے ہم صحابی رسول کہتے ہیں. میں نے کہا بس صحابی کے آپ لغوی معنی استعمال نہیں کرتے, پھر قرآن نے استعمال کیا ہے تو وہاں آپ لغوی معنی استعمال نہیں کرتے. بالکل اسی طرح اہل بیت میں ہم شرط عصمت لگاتے ہیں کہ جو معصوم ہوتا ہے ہم اسے اہل بیت کہتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد والے. بزرگان محترم, تو اب آ جائے اگر لغت کی بات, تو پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو آیت کہہ رہی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, یہاں پہ میں صرف دو لفظوں پہ گفتگو کروں گا, باقی بھی کبھی اور. ایک لفظ انما, ایک یریدو. یرید معنی ارادہ, اور انما یعنی فقط. فقط اللہ کا ارادہ یہ کہ آپ سے ہر نجاست کو دور رکھے, اب باقی چیزوں کو رہنے دیں. یہیں سے فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ ارادہ خداوند متعال نے جو فقط کے ساتھ ارادہ کیا وہ ارادہ کیا ہے. یقیناً میں نے آپ کے سامنے اصطلاح تکوینی اور تشریح استعمال کی ہوگی, کیونکہ یہ کئی معنی میں کئی چیزوں کا, ہدایت بھی تکوینی ہوتی ہے اور تشریح ہوتی ہے, اسی طرح امامت بھی تکوینی ہے اور تشریح ہے, ولایت بھی تکوینی ہے اور تشریح ہے, نبوت بھی تکوینی ہے اور تشریح ہے, میں بیان کروں گا. اسی طرح ارادہ بھی تکوینی اور تشریح ہے. لہذا تکوینی کیا ہوتا ہے میں نے بیان کیا ہوگا, لیکن کیونکہ مشکل چیز ہے دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. تکوینی چیز اسے کہتے ہیں جس کا تعلق فزیکل تھنگ سے ہوتا ہے, فزیکل چیزوں سے جس چیز کا تعلق ہوتا ہے اسے تکوین کہتے ہیں, جس کا تعلق شریعت سے ہوتا ہے اسے شرعی کہتے ہیں. تو خداوند متعال کا ارادہ تکوینی بھی ہوتا ہے, ارادہ تشریح بھی ہوتا ہے. کچھ فزیکل تھنگ سے خدا کا ارادہ ہوتا ہے, کچھ تشریعات سے خداوند متعال کا ارادہ ہوتا ہے. جو بھی چیز فزیکل ہوتی ہے اسے ہم تکوینیات کہتے ہیں. کائنات کو کائنات اسی لیے کہتے ہیں, کن فیاکون کو کن فیاکون اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سب تکوین سے ہے, कुन फयाकुन क्योंकि कोई चीज फिजिकल में हो रही होती है, कायनात क्योंकि फिजिकल में पाई जाती है इसलिए इसको कायनात कहा जाता है। एक ही माध्य से इसको माध्य तकवीन कहते हैं। हर वो चीज जो कि फिजिकल कॉन्टेक्ट रखती है उसको हम तकवीन कहते हैं। यहां पर हमें ये देखना पड़ेगा अगर अल्लाह का इरादा इरादे तशरी है तो हक अहले सुन्नत के साथ है, अगर इरादा इरादे तकवीनी है तो हक अहले तशरी के साथ है। अब ये कौन बयान करे कि यहां पे अल्लाह का इरादा इरादे तकवीनी है या इरादा तशरी, खुदा ने तो नहीं बताया हमारा इरादा क्या है। अब मैं पहले इरादा समझा दूं तो इरादा होता क्या है। इरादा असल में दुनिया में आप ये इरादे दिन भर करते हैं, मशीयत किसी चीज की चाहत को कहते हैं, किसी चीज के विश करने को कहते हैं मशीयत। उस विश के लिए जब आप कुछ काम कर इरादा करते हैं उसको कहते हैं इरादा, जिसको हम विल कहते हैं। विश को जो हम विल कहते हैं या हम उर्दू में उसको इरादा कह देते हैं। जब हमारी कोई ख्वाहिश होती है जो मशीयत होती है उसको हम पहनाते हैं, मुझे प्यास लगी है ये मेरी ख्वाहिश है, लेकिन पानी पीने का मेरा जो इरादा हुआ तो मैंने पानी उठाकर पी लिया। खुदावंद मुताल क्या भी इसी तरह से है, ये कायनात में खुदावंद मुताल का इरादा तकवीनी भी है और इरादा तशरी भी है। दोनों में फर्क जो है सिर्फ इतना होता है अगर इरादे तशरी हो तो उसमें खिलाफ का इम्कान है, यानी हो सकता है अल्लाह इरादा करे वो चीज ना हो, लेकिन अगर अल्लाह इरादे तकवीनी करे तो ये चीज मुमकिन नहीं है कि वो चीज ना हो, क्योंकि उसका ताल्लुक फिजिकल थिंग से होता है। अब आप देखिए कायनात में अरबों साल से करोड़ों साल से ये सूरज निकलता है गुरूब हो जाता है, इसलिए अपने वक्त में निकल के गुरूब इसलिए होता है, खुदा बंदे मुताले इसके लिए इरादे तकवीनी किया हुआ है। लिहाजा खुदा के इरादे से निकलता है उसी के इरादे से डूब जाता है। जितने पौधे खिलते हैं फूल बनते हैं चरिंदे होते हैं हवाएं चलती हैं सब खुदा बंदे मुताल के इरादे तकवीनी में है और किसी एक चीज में जर्रा बराबर फर्क नहीं आता। आप मिलियंस और ट्रिलियंस बीज डालते हैं लेकिन गंदुम से गंदुम, जौ से जौ, गुलाब से गुलाब, गेंदे से गेंदा, चमेली से चमेली, तरबूज से तरबूज, खरबूज से खरबूज, कोई चीज भी बदलती क्यों नहीं है। उसकी वजह यह कि अल्लाह ने इन सबको अपने इरादे के तहत रखा हुआ है। अल्लाह के इरादे से कोई चीज निकल नहीं सकती है। अल्लाह जब चाहता है सूरज निकलता है, जब चाहता है गुरूब हो जाता है। जिस दाने के अल्लाह ने जो इरादा कर लिया है वो उससे सरपेची नहीं कर सकता, वो उससे इख्तलाफ नहीं कर सकता। लिहाजा कायनात में इतने फूल खिलते हैं लेकिन वो वही खिलते हैं जो अल्लाह का इरादा होता है। इतनी आबादियां होती हैं, इतने जरखे जमीन होती है, लेकिन वो जमीन उन्हीं कलियों को खिलाती जिन पर अल्लाह का इरादा होता है। और हो नहीं सकता कि आप गंदुम बोए और जौ काटे, ये मुमकिन नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा मुश्किल है इसलिए गौर से सुनिएगा। मिसाल के तौर पर इरादे तशरीह बता दूं, इरादे तशरीह क्या होता है। खुदा भी इरादे तशरीह करता है लेकिन उसमें खिलाफ हो जाता है। खुदा बंदे मुताल ने ये इरादा किया जब इंसान को बनाया कि वो हमारी इबादत करे, तो कुरान कह रहे हैं वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, तो खुदा का इरादा था तो अल्लाह ने बनाया कि इंसान भी उसकी इबादत करें और जिन्ना भी उसकी इबादत करें, लेकिन वो इबादत तकवीनी तौर पर खुदा ने नहीं करवाई थी। अगर खुदा तकवीनी तौर पर इबादत कराता और इरादा वहां पे तकवीनी होता तो मजाल नहीं थी नमाज का वक्त होता हमारा सर ना झुक जाता। जब वो सूरज को झुका देता उसके वक्त में तो हमारा सर भी झुका देता, क्योंकि उसने इरादा इरादा व तशरी करके हमें विल दे दी है, इख्तियार दे दिया है। वहां पे हम खिलाफ कर सकते हैं, इतनी इंसानियत है जो खुदा की इबादत नहीं करती, लेकिन खुदा ने तो इबादत के लिए खल्क किया था उन्हें। वहां पे खुदा ने इरादा किया था लेकिन उस इरादे को पूरा नहीं हुआ, इसलिए कि इरादे तशरी में चीज पाई जाती है कि खुदा इरादा करे हो सकता है वो चीज ना हो। बिल्कुल अब अपने आप पे आ जाइए ताकि महदूद हो जाए बात और आसान हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपको प्यास लगी हो, पानी सामने रखा, आप इरादा करें पानी पी लेने का, तो पानी आप पी लेंगे, उसमें इतनी आपको कबाबी होगी, क्योंकि सारा के सारा इरादे तक भी नहीं है। हाथ का उठना, पानी का पी लेना, सब इरादे तक भी नहीं है। लेकिन आप कहें मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा, ये इरादा तकवीनी इरादा नहीं है, इसमें आपके ऐसे अख्तियार नहीं, उसमें हो जाएगा आपके मुंह से झूठ निकल जाएगा, इसलिए वो इरादे इरादे तशरी है। जहां जहां इरादे तशरी होता है वहां पर इम्कान होता है कि उस इरादे के खिलाफ कुछ हो जाए, लेकिन जहां जहां इरादे तकवीनी हो जाए वहां पर कुछ खिलाफ नहीं हो सकता। अब हमें देखना यह कि यहां पर जो अल्लाह ये कह रहा है इन्ना मा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज़्सा अहलल बैत, अब अहले बैत से मुराद चाहे आप अज़वाज मुतहरात भी लें और पंजतन पाक भी ले लें, लेकिन अगर हम ये कहें अल्लाह का सिर्फ बुराइयों से रोकने का इरादा इनसे था। लफ्ज सिर्फ तो लगाना पड़ेगा क्योंकि पहले इन्नमा है। अगर हमें यह कहना पड़े कि अल्लाह चाहता था सिर्फ इनसे इरादा रखे, इनको पाक और पाकीजा रखे, इनको हर बुराई से दूर रखे, तो सवाल यह होगा इनमें क्या खसूसियत थी। अल्लाह ने और इंसानियत के लिए भी यही इरादा किया था, हर इंसान को खुदा चाहता है गुनाह से दूर रहे, हर इंसान को खुदा चाहता है मासियत से दूर रहे, हर इंसान के लिए खुदा का इरादा है कि वो नेक अमाल अंजाम दे, हर खुदा इंसान के लिए खुदा का इरादा है कि उसकी इबादत अंजाम दे। तो यहां पे फकत का लफ्ज अबस हो जाता है, उसके कोई माना नहीं रहते। यानी अहले बैत से भी खुदा चाहता है बुराई को दूर रखे, उधर से सारी इंसानियत से भी चाहता है खुदा को इंसान अल्लाह ताला तमाम इंसानियत को बुराई से दूर रखे। अगर इरादा तशरी यहां पे ले लिया जाए तो फिर उसमें अहले बैत में और आप अफराद में फर्क नहीं रह जाता, पंजतन में अजवाज मुतहरात आम अफराद में फर्क नहीं रह जाता, क्योंकि अल्लाह चाहता तो ये सबके लिए है। तो फिर फकत क्यों कह रहा है? फकत ये बताने के लिए खुदा कह रहा है कि इनके लिए मेरा इरादा तकवीनी इरादा है। यहां पे इस्मत दी गई है, इस्मत वो चीज होती है जहां पे तखल्लुफ नहीं हो सकता, मासूम गलती नहीं कर सकता, मासूम खता नहीं कर सकता। अगर इरादा तशरी होता तो जैसे इंसान से खता होती है, आम अफराद से खता होती है, यहां पर भी खता होने का इम्कान होता। अगर यहां पर खता होने का इम्कान होता तो फिर खुदा इन नमा का लफ्ज ना इस्तेमाल करता। सलवात पढ़े मोहम्मद
अरे हैदरी मोहम्मद
मैं इस बात को थोड़ा सा एक मिसाल देके बात समझा दूं ताकि और वाजे हो जाए। अगर हरम के बाहर, यानी हरम से मुराद मक्का मुकर्रमा है, अगर हरम के बाहर आप जानते हैं तमाम मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हरम के अंदर गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकते, सब के सब तमाम मुसलमान से मुत्तफिक हैं कि हरम के अंदर गैर मुस्लिम को, मुशरिक को, काफिर को अंदर दाखिला नहीं दिया जाता। हरम जो काफी दूर तक है मक्के में, लेकिन ये कि मस्जिदुल हराम में नहीं, मस्जिदुल हराम से बहुत पहले हरम शुरू हो जाता है और उस हरम में गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकता। अगर ये कहा जाए वहां पर कोई लिख दे कि फकत यहां पर मुसलमान दाखिल हो सकते हैं, तो और मुराद उसकी वो हो कि नहीं इसके अलावा और भी दाखिल हो सकते हैं, यानी गैर मुस्लिम भी दाखिल हो सकते हैं, तो वहां पर फकत का लफ्ज बेमाना होता है। जब आप सबको दाखिल करने की इजाजत दे रहे हैं, सबको आने की इजाजत दे रहे हैं, तो फिर आप फकत का लगे, आप कहें लोग दाखिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप फकत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसके आगे एक सिफत जो बयान करें मुसलमान, तो इसके मायने मुसलमानों के अलावा इसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता, गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकते। अगर दाखिला सबके लिए उमूमी होता तो भी ये जुमला नहीं लिख सकते। अगर अल्लाह की तरफ से इजाजत होती कि मुसलमान भी दाखिल हो सकते गैर मुसलमान, तो कोई लफ्ज फकत नहीं लगा सकता था कि सिवाय मुसलमानों के कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता। सिवा का लफ्ज हम फकत का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। यानी कि फकत का लफ्ज कब इस्तेमाल होता है? जब किसी चीज में कोई खसूसियत पाई जाती है, वो चीज उमूमियत से दूर होती है, आम अफराद के लिए नहीं है। अगर अल्लाह का इरादा तशरी होता तो वो तो अल्लाह का सबके लिए इरादा है। मुझसे भी खुदा कहता है तुम बुराई से दूर रहो, आपसे भी कहता है खुदा बुराई से दूर रहो, कल वालों को भी कहता था बुराई से दूर रहो, आज वालों को भी कहता है, ता कयामत खुदा का पैगाम एक ही रहेगा हर इंसान से रहेगा कि तुम्हें बुराइयों से दूर रहना है और अच्छाइयों के नजदीक जाना है। अगर ये मुराद यहां पे सब अफराद होते तो खुदा कभी लफ्ज फकत इस्तेमाल ना करता। लफ्ज इन्नमा इस बात की दलील है कि ये इरादा खास है, और अगर इरादा खास है तो दो इरादों के अलावा तीसरा इरादा नहीं होता, वो इरादा तकवीनी होता है। और अल्लाह जब किसी चीज के लिए इरादा तकवीनी कर लेता है तो फिर उसमें खिलाफ नहीं हो सकता, उसकी मुखालफत नहीं हो सकती। मैंने आपको मिसालें दे दी कि इतनी बड़ी कायनात को जो खुदा चला रहा है ये अपने इरादे से, ये कहकशा जो है वह खुदा के इरादे से है, ये सूरज जो चल रहा है खुदा के इरादे से है, ये चांद जो चमक रहा है खुदा के इरादे से है, ये सितारे जो चमक रहे हैं खुदा के इरादे से है। किसी सितारे में ये मजाल नहीं है कि वो चमकना छोड़ दे, सूरज में मजाल नहीं है वो सेकंड देर से आ जाए, चांद में ये मजाल नहीं है कि वो थोड़ा पहले आ जाए। यानी जिस तरह से खुदा इरादा करेगा कायनात उसके ताबे में रहेगी। खुदा ने जो कानून बना दिया है उस कानून से चीजें सरपेची नहीं कर सकती हैं। लिहाजा खुदा पूरी कायनात को चलाता है अपने इरादे तकमीनी से, क्योंकि वहां पे खता का इम्कान नहीं होता है। हमारे यहाँ हो सकता है कभी सिग्नल फेल हो जाए तो ट्रेनें लेट हो जाती हैं, बर्फ आ जाए तो जहाज लेट हो जाते हैं, इसलिए कि हमारे पास इरादे तशरी होता है। हम इरादे तशरी करते हैं कि ये काम करेंगे, हो सकता है हो सकता है ना हो, लेकिन जब खुदा इरादा करता है तो वहां पे तखल्लुफ नहीं होता। इरादे तकवीनी में खुदा के तखल्लुफ नहीं होता। जब खुदा ये कह रहा है कि हर रिस से मैं दूर रखना चाहता हूँ और आपको पाक और पाकीजा रखना चाहता हूँ, तो मानना पड़ेगा अहले बैत वही अफराद हो सकते हैं जो मासूम हो। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने कलर्स कर दिया कि अज़वाज रसूल का मकाम मंजिलत अपनी जगह पर, लेकिन इस्मत का दावा उनके लिए किसी ने नहीं किया, क्योंकि एक हदीस नहीं मौजूद हमारे पास कि रसूलुल्लाह से ज्यादा हम कोई अकीदा नहीं रखते हैं। जिन जिन अफराद के लिए रसूल ने कहा ही मासूम है, उन अफराद को हमने शामिल अहले बैत किया। हाँ, लोगी हवाले से आप किसी को भी कहते रहे अहले बैत, लेकिन इस्तिलाही हवाले से, वरना तो ये पार्टीबाजी कहलाएगी। अगर आप लोगी हवाले से देखें तो फिर इस दौर रसूलुल्लाह पार्टीबाजी कर रहे थे, यानी कि वो अपने जितने रिश्तेदार थे उन सबको दूसरों पे क्यों फजीलत दे रहे थे बगैर फजील के। जब अल्लाह के रसूल ये कह रहे हैं मसलो अहले बैती का सफीनत नू, तो इसके माना ही है कि सबके सब अहले बैत ऐसे ही है। जनाब अकील भी वैसे ही है, जनाब जाफर भी ऐसे ही है, जनाब मुस्लिम भी ऐसे, ऐसा तो नहीं है। ये तो नहीं है, ये तो सब खुद हिदायत पाने वाले अफराद हैं, ये तो हिदायत लेने वाले अफराद हैं। ये कैसे निजात दे सकते हैं? ये तो खुद मोहताज है इनकी कोई हिदायत करे। ये सब जितनी औलादे अकील औलादे जाफर है जितने हैं, ये तमाम गैर मासूम शख्सियात है आइमा था कि जितनी औलाद है सब अहले बैत में लोग भी हवाले से, लेकिन वो सफीने नूह नहीं बन सकते, वो मिसले सफीने नूह नहीं बन सकते, इसलिए कि ये खुद मोहताज हिदायत है। सफीने नूह वो बनेंगे जो इस्मत के धारे होंगे, जो इस्मत के सवारे होंगे। लिहाजा अजीजान मोहतरम, अहले बैत से मुराद यहाँ पे फकत वो अफराद है जो मासूम हो, जिनकी इस्मत का खुदा ऐलान कर रहा है। जब वो मासूम होते हैं तो खुदा कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और साहिबान अमर की इताअत करो। इसलिए जिस तरह अल्लाह और रसूल की इताअत में खता का इम्कान नहीं, इस तरह साहिबान अमर में खता का इम्कान पड़े मोहम्मद वाले। लिहाजा इंसान देख देखे तो ये, और दूसरी मैंने कल अर्ज कर चुका कि कोई हदीस हमारे पास मौजूद नहीं, किसी ज़ौले रसूल से कोई क्लेम हमारे पास मौजूद नहीं, किसी भी मुफस्सिर ने ये लिखा ही नहीं कि हमने रसूलुल्लाह से ये हदीस सुनी है कि इसमें अज़वाज शामिल है ना अज़वाज कहती हैं। हर शख्स ने यही लिखा कि चादरे तथहीर में ये पंजतन जमा हुए थे तब ये कुरान की आयत नाजिल हुई थी। लिहाजा जहां तक रसूल का अमल है, जो सुन्नत रसूल से आगे बढ़ जाता है तो वहीं इख्तलाफ हो जाता है। अगर सुन्नत रसूल पे पाबंदी की जाती है तो पैगंबर इस्लाम ने खड़े होकर 6 महीने या बाद रिवायतों में 4 महीने खड़े होकर पहचनवाया, देखो ये आयत तथहीर नाजिल किन की शान में हुई है, ये वो अहले बैत हैं जिन पर मैं सलाम करता हूँ, ये मेरे वो अहले बैत हैं जिनका मैं एहतराम करता हूँ, इसलिए कि अल्लाह ने इनको ऐसा बनाया है, खुदा ने इनको अपने इरादे तकवीनी का मजहर बनाया है। इंसान अल्लाह ने इनको अपने इरादे तकवीनी का मजहर बनाया है, जिस तरह से इरादे तशरी का भी मजहर बनाया था। अगर इंसान नमाज पढ़ता नजर आए तो यानी अल्लाह के इरादे पे अमल करता नजर आ रहा है, अगर वो सच बोलता नजर आए तो अल्लाह के इरादे तशरी के मुताबिक काम करता नजर आ रहा है। ये लेकिन वो हस्तियां थी जो इबादात में भी अल्लाह के ताबे थी लेकिन कायनात में भी विलायते तकवीनी रखती थी। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से ये चांद और सूरज ये कायनात चल रही है क्योंकि उसने इरादा किया है, लेकिन कुछ अफराद ऐसे भी थे खुदा ने अपने इरादे का मजहर बना दिया तो वो जमीन पर बैठते थे, चांद को दो टुकड़े करते थे, सूरज को पलटा लेते थे, सितारे को उतार लेते थे, तस्वीर को शेर बना देते थे, ये उनका इरादा था क्योंकि वो वली खुदा थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जिनका कायनात पे कंट्रोल इसलिए था अल्लाह के इरादे का ये मजहर थे। अब ये मजहर क्यों थे कभी और बयान करूंगा, लेकिन अल्लाह के क्यों के ये इरादे का मजहर थे, लिहाजा ये बस इरादा करते थे उस चीज को होना पड़ता था। तभी तो अज़ान मोहतरम जब अमीरुल मोमिनीन जा रहे थे खैबर में तो किसी ने रोक कर कहा मौला अली न जाइए क्योंकि सितारे आपके मुखालिफ हैं, अगर आप जाएंगे तो फतह याब नहीं हो सकते। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा तुम किसकी बात करते हो, जरा गौर से हिसाब किताब लगाओ, मैं आगे जा रहा हूं। अब जो मौला ने कदम लगाया अब आगे बढ़ाया, उसने पलट के तो देखा कहा मौला आप जाना चाहते जरूर जाइए क्योंकि सितारे आपकी मुआफ़त में। फिर मौला ने पलट के यही जवाब दिया था जो सितारों की इत्तेबा करते हैं वो तुम जैसे होते हैं, जिनकी सितारे इत्तेबा करते हो हम जैसा बात करते। खुदा ने चांद को दो शक किए ये बड़े होकर किया था, अली ने जब सूरज को पलटाया ये बड़े होकर पलटाया था, जहरा की डेढ़ी पे सितारा आया ये बड़े होकर आया था, ये इस दुनिया में आने के बाद ये काम हुआ था। लेकिन अली ने आते वक्त ये बता दिया था मैं कुदरत खुदा का मजहर बन के आ रहा हूँ, मैं इरादे खुदा का मजहर बन के आ रहा हूँ। इसलिए काबे की दीवार ने शक होकर बताया कि मेरा मौला आ रहा है जिसकी वजह से मैं ना। फातिमा बिनते असद तो कई मरतबा खाने काबा का तवाफ करती थी, वहां पे शक नहीं होता था। जब काबे को ये पता चला कि मेरा मालिक आ रहा है, मेरा मुझ पर इरादा करने वाला आ रहा है, जो खुद पाक है मुझे पाक करने वाला आ रहा है, जो बुतों से मुझे निजात देने आ रहा है, तो फिर उसको मुस्कुराना था, उसे दर बनाना था। यही वजह है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वो खास ग्रुह का नाम है जिसे हम मासूमीन कहते हैं। लिहाजा जितनी रिवायात हैं जहां जहां लफ्ज, और आज भी आप देख लें, आज भी जब आपसे पूछते रहे कि आप अहले बैत के मानने वाले हैं तो वह मुराद ये खास ग्रोह होता है, वहां नहीं होता। चाहे अहले सुन्नत इस लफ्ज को इस्तेमाल करें, चाहे अहले तशी इस लफ्ज को इस्तेमाल करें, बाद अहले सुन्नत भी कहते हैं हम भी अहले बैत को मानते हैं, मुराद उनकी ये नहीं होती हम भी अजवाज को मानते हैं, वो तो पता सभी मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं मुराद ही कि हम भी हसनैन को मानते हैं, हम भी अली और फातिमा को मानते हैं। यानी अहले बैत आज भी दुनिया में अहले बैत का लफ्ज मखसूस अपराद से है। आज भी जब लफ्ज अहले बैत इस्तेमाल होता है तो मुराद यही अपराध होते हैं। ये लो इंसान गुमराह ना हो जाए कि इंसान तफसीर में देखे जाकर तो वहां पे देखे, यहाँ पे दो राय पाई जाती है, खुद देख ले कि मजामे इस्लामी के अंदर मुसलमानों के अंदर जब आज भी लफ्ज अहले बैत जब इस्लाम में इस्तेमाल होता है, रिवायत में इस्तेमाल होता है, तो वहां पे कोई खास ग्रोह होता है या सब खानदान रसूल होते हैं? अगर सब खानदान रसूल थे तो उनमें कौन सी हकीकत पाई जाती थी? आप ये बताइए, जनाबे अकील, जनाबे जाफर, मैं इनके नाम इसलिए हूं इनके नाम लिए जाते हैं, तो इनकी इत्तबा हमारे इत्तबा अल्लाह की इत्तबा नहीं है, इनकी इताद रसूल की इताद नहीं है, क्योंकि ये खताकार हैं। ठीक है अमीरुल मोमिनीन के भाई हैं लेकिन गैर मासूम है ये, क्योंकि गैर मासूम है हम गैर मासूम के, हद तक आप देखें हमारियां तो इतनी ज्यादा दिक्कत है इस मसले में। मुझे याद नहीं है, बात को मैं तमाम करूं, मुझे याद नहीं है कि मैंने अर्ज किया, मेरे पास एक आते थे कुछ बिरादरान ने सुना, उनसे मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था देखो इमामत के सिलसिले में हम दलील के कायल हैं, अगर ना मानने पर आए तो हजरत अब्बास को भी नहीं मानते क्योंकि हमारे पे दलील इमामत नहीं है। हजरत अब्बास के हर फजल को मानते हैं, उनके इल्म को मानते हैं, उनके जोहर को मानते हैं, उनके तकवे को मानते हैं, उनकी इताअत को मानते हैं, वो अली के बिला फजल बैठे थे इस बात को मानते हैं, सारी करामतों को मानते हैं, साहिब एजाज मानते हैं, साहिब मौजजा मानते हैं, बाबुल हवाइज मानते हैं, अलम उठाते हैं, नजर देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इमाम नहीं मानते, इसलिए कि हमारे मासूमीन ने उनके लिए इमाम नहीं कहा। पैगंबर इस्लाम के हदीस में उनका नाम नहीं था लेकिन जिस जिसके लिए था, तो मैंने कहा बस हमें कहने दीजिए, अगर हम किसी की इमामत और खिलाफ خلافت کا انکار کرتے ہیں تو بطور بغض و عداوت نہیں کرتے، ہم مجبور ہیں کہ جو پیغمبر نے جن کو امام بنایا ہم انہی کو امام تسلیم کرتے ہیں، جن کو معصوم بنایا ہم انہی کو معصوم تسلیم کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ
وسلم.
بحث تھوڑی مشکل تھی لیکن انشاءاللہ اگر نہیں سمجھ میں بعد میں سوال کر سکتے ہیں، میں نے کوشش کی میں مثال دے کر بات سمجھا سکوں، لیکن اذان محترم پھر بھی ہو سکتا ہے کمی ہے بعد میں پوچھی جا سکتی ہے. اذان محترم آج جس کا تذکرہ ہے وہ سفیر حسین ہے جس کو مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب کہتے ہیں. جناب عمران کے یعنی جنہیں ابو طالب کہتے ہیں چار فرزند تھے، ایک طالب سب سے بڑے، پھر عقیل، پھر جعفر، پھر مولا علی. یہ چار تھے بھائی، چار بھائی تھے اور ہر بھائی میں 10 سال کا فاصلہ تھا. سب سے بڑے طالب تھے، پھر جناب عقیل کی اولاد کربلا میں شہید ہوئی ہیں، اور اسی طرح جناب جعفر کی اولاد میں حضرت زینب کے شوہر آتے ہیں جناب عبداللہ، وہ جناب جعفر کی اولاد ہے، اور جناب جعفر کی بھی اولاد کربلا میں شہید ہوئی ہے، ان کی بھی نسل کربلا میں شہید ہوئی ہے. یہ مسلم ابن عقیل جو ہیں جناب عقیل کی اولاد ہیں، جو امیر المومنین کے سگے چچا ہیں، لیکن امام حسین نے ان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا. جب خط پر خط آئے مکے میں، جب خط پر خط آئے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ آ جائیے تو ہم یزید کے خلاف قیام کریں گے. جب بہت سارے خطوط آئے تو امام نے حجت تمام کرنے کے لیے جناب مسلم کو بھیجا اور کہا مسلم جا کر دیکھ لو اور ان سے پوچھ لو اگر یہ واقعی حمایت کرنا چاہتے، کیونکہ امام حسین جانتے تھے اہل کوفہ کو، مولا علی کے ساتھ بھی دغا کیا تھا، امام حسن کے ساتھ بھی دغا کیا تھا، لہٰذا امام حسین کو خطرہ تھا کہ بلا تو نہیں پیچھے ہٹ جائیں گے. اس لیے امام نے ان کو جناب مسلم کو بھیجا، لیکن جناب مسلم جب گئے تو اتنے افراد نے بیعت کی ان کے ہاتھوں، اتنے افراد نے بیعت کی کہ جناب مسلم مطمئن ہو گئے، اور مطمئن ہو کر انہوں نے خط لکھ دیا کہ کوفہ جو ہے آپ کی موافقت میں ہے، واقعی اگر آج آپ آ جائیں کوفے میں تو یقیناً یہاں انقلاب آ جائے گا، لوگ آمادہ ہیں. یزید بھی جانتا تھا، نظام محترم مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے پچھلے سال نماز جمعہ کا خطبہ جو دیا تو اس میں تو یہ بات کہی تھی آپ کے درمیان، یہ بات جب بھی اہل کوفہ کا نام آتا ہے تو ہم انہیں برا تو سمجھتے ہیں لیکن ایک امتیاز اہل کوفہ کا پایا جاتا ہے تمام امت اسلامیہ پر، کہ جب یزید حکومت پر قابض ہو گیا تھا اور اس نے اپنی حکومت بنا لی تھی تو تمام اہل بصرہ ہوں، چاہے اہل مکہ ہوں، چاہے اہل مدینہ ہوں، چاہے اہل عراق ہوں، سب کے سب افراد جو تھے انہوں نے اس کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا. فقط اہل کوفہ تھے ان میں اتنی شعور تھا کہ انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا، مخالفت کی تھی. تبھی امام علیہ السلام کو، جبکہ مکے میں امام بیٹھے ہوئے تھے جو مرکز تھا، مدینہ کو امام کو چھوڑنا پڑا جو مرکز تھا، لیکن وہاں کے مسلمان میں اتنا شعور نہیں تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بھی اہل تاریخ نے لکھی کہ اور مسلمانوں کی نسبت یہ بہتر تھے کہ ان میں اتنا شعور تھا کہ امام کا ساتھ دے، ساتھ نہیں دیا وہ اور بات ہے، لیکن اتنا شعور تھا. کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ وہ دارالحکومت امیر المومنین کا رہ چکا تھا، لہٰذا امیر المومنین کے خطبات ابھی ان کے کانوں میں باقی تھے، اس وجہ سے اتنا دین ان کے پاس موجود تھا. لیکن عزیزان محترم تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب جناب مسلم نماز مغرب کے لیے کھڑے تھے تو مسجد بھری ہوئی، اس لیے بیعت کرنے والے تھے. وہاں سے یزید نے ابن زیاد کو جو بصرے کا گورنر تھا اس کو خط لکھا کہ کوفہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، جاؤ تم کوفے کو جا کے بچا لو، اور اس کو خط لکھا اور کہا کہ میں تمہیں اپنی حکومت میں شریک کروں گا، اس سے زیادہ بڑی حکومت دوں گا اگر تم کوفہ بچا لو. یہ جب کوفہ آتا اب کوفے کے حالات تبدیل ہو گئے، اس لیے کہ ظالم اور جابر شخص تھا، اس نے جس کو چاہا پیسوں کے ذریعے خریدا، کسی کے مال و مویشی پہ قبضہ کیا، کسی کی عزت و آبرو کو لیا، لہٰذا اس نے کسی کو قیدی بنایا، کسی کو قتل کیا، جو جس طرح سے رک سکتا تھا اس نے روکنے کی کوشش کی. اب کوفے کے حالات تبدیل ہو گئے تھے کہ جب مسلم ابن عقیل نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو اذان محترم مسلم دیکھتے ہیں میں تنہا کھڑا ہوں، اس لیے سب خوف کی وجہ سے اب جا چکے تھے کسی کے اوپر، کیونکہ اعلان ہو چکا تھا جس نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیا نہ اس کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی، نہ اس کا گھر و بار محفوظ رہے گا، نہ اس کی آل اولاد محفوظ رہے گی. ہر چیز پہ مصادرہ، ہر چیز پہ قبضہ کیا جائے گا اور وہ حکومت کے انڈر میں چلی جائے گی. بہرحال خوف تھا، اس خوف کی بنا پہ وہ چلے گئے. اب مسلم جو تھے تنہا پھر رہے تھے، یہ ایک جگہ سے ادھر، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. پھر آخر مسلم غریب الوطن تھے، ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد جناب مسلم بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک مومنہ ہوتی ہے، اس نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک اجنبی بیٹھا ہے. کہا اس رات میں تمہیں نہیں پتا شہر کے حالات خراب ہیں، تم ادھر کیا کرتے ہو؟ مسلم نے کہا مجھے پیاس لگی ہے. وہ مومنہ جاتی ہے اور پیاس کا انتظام کرتی ہے، پانی لے کر آتی ہے. جناب مسلم پانی پی لیتے ہیں، پانی پینے کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں. جب وہ پھر بیٹھتے ہیں تو وہ مومنہ کہتی ہے دیکھو یہ شریفوں کا گھر ہے، یہ دیکھو میرا گھر ہے، تم ایک اجنبی مرد ہو، مناسب نہیں ہے، شہر کے حالات بھی خراب ہیں، تمہیں پتہ ابن زیاد نے کیا اعلان کیا ہے، مناسب نہیں ہے، تم میرے گھر کے سامنے بیٹھو، ایک مرتبہ تمہیں جہاں جانا ہے وہاں چلے جاؤ. اس مومنہ سے سر جھکا کر کہتے ہیں غیور مسلم، کہتے ہیں کیسے بی بی وہ کہاں جائے جس کا کوئی کوفے میں گھر ہی نہ ہو. ایک مرتبہ اس نے گھبرا کے پوچھا کہ کیا مطلب ہے، آپ کوفے کے رہنے والے نہیں ہیں؟ کہانی انا من المدینہ، میرا تعلق مدینے سے ہے، میں مدینے کا رہنے والا ہوں، بس مدینے کا نام سننا تھا، سن تو رہی تھی کہ حسین چل دیے ہیں اور مکے میں موجود ہے. کہا یقیناً یہ کوئی آشنا ہوگا. پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا تعارف کیا ہے؟ مسلم نے کہا میرا نام مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب ہے، میں عقیل کا فرزند ہوں، میں عمران کا پوتا ہوں، میں سفیر حسین بن کر آیا تھا، زمانے نے مجھے تنہا چھوڑ دیا. عزیز و بس مومنہ کہتی ہے آپ تو میرے آقا کے سفیر ہیں، آپ تو میرے مولا کے سفیر ہیں، سر آنکھوں پر تشریف لائیے، آپ میرے گھر میں آئیے، میں کھانا بھی دوں گی، میں پانی بھی دوں گی. عمران کو بٹھایا گیا اور بڑا اہتمام سے کھانا بھی کیا، لیکن کہا مسلم سے کہا میرا شوہر جو ہے اور میرا بیٹا جو ہے یہ دشمن ہے، یہ صبح سے دشمنی کر رہے ہیں، یہ صبح سے آپ ہی کے پیچھے نکلے ہوئے ہیں، یہ ابن زیاد سے مخبری نہ کر دیں، مجھے ان سے خوف آتا ہے، اگر ہو سکے تو آپ پیچھے حجرے میں چلے جائیں اور وہیں پر آپ کو عبادت کیجئے، وہیں پر آرام کیجئے. جناب مسلم آخر وقت جاتے ہیں اور وہیں پر عبادات کرتے ہیں، وہیں پر رات گزارتے ہیں. ابھی صبح فجر کا وقت ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس کا بیٹا یا اس کا شوہر جا کر بتا دیتا ہے کہ ہمارے گھر میں مسلم ابن عقیل ہے. اب جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، مسلم نے پٹکا باندھا، امامہ باندھا، ابا لی اور تلوار کو اپنی نیاب سے نکال کر باہر کھڑے ہو گئے. جیسے ہی باہر آئے مومنہ قدموں پہ گرنے لگی، کہا میرے مولا کے سفیر یہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، حالات خراب ہیں. کہا تم آوازیں نہیں سن رہی ہو، کسی نے مخبری کر دی ہے، یہ افواج مجھے کو ڈھونڈنے آ رہی ہے، یہ میں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ تمہارے گھر پہ حملہ کرے، میری وجہ سے تمہارا گھر تاراج ہو جائے. میں کہوں گا مسلم اتنی مومنہ کا خیال تھا، نہ کربلا کر دیکھتے کہ نواز رسول کا گھر کیسے تاراج کیا تھا، آل رسول کے قیام میں کیسے آگ لگی تھی. عزیز و مسلم کی غیرت جواب نہیں دیتی. مسلم کہتے میری غیرت نہیں کہتی ہے، میں گھر سے باہر جاؤں گا. مسلم باہر جا کر جنگ کرتے ہیں، میں نے خلاصہ کیا، جنگ بہترین انداز سے کرتے ہیں، لیکن دستے میں دستہ بنوایا جاتا ہے. ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے ایک آدمی سے جنگ کرنے گئے ہو تم، اس کو پھر بات بات پہ فوج بنوا رہے ہو. کہا تم نے کسی کوفے کے بکال سے، کسی بنیا سے لڑنے کو نہیں بھیجا ہے، یہ بنی ہاشم کا شہر ہے، یہ علی کا بھتیجا ہے، یہ عقیل کا بیٹا ہے، یہ خاندان بنی ہاشم سے ہے، اس سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے. عزیزوں کسی طرح سے جناب مسلم کو گھیرا گیا، گھیر کر دارالعمارہ پہ لایا گیا. جب دارالعمارہ پر لایا گیا، جناب مسلم دارالعمارہ کے دروازے پہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر یہ کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دو. عزیزوں پانی پیش کیا گیا، مسلم یہ کربلا کا تھا اس لیے پانی مل گیا، پانی پیش کیا. اب جو مسلم نے منہ سے لگایا تو منہ سے خون آ رہا تھا، وہ پانی نجس ہو گیا، لہذا مسلم نے پھینک دیا. پھر پانی دیا گیا، پھر وہ خون سے آلود ہو گیا، پھر جناب مسلم نے پھینک دیا. تیسری مرتبہ مسلم کو پانی دیا گیا. میں کہوں گا مولا، میں جناب مسلم آپ کتنے خوش قسمت تھے کہ آپ نے تین مرتبہ پانی مانگا، آپ کو ہر مرتبہ پانی مل گیا. وہاں علی اصغر نے مانگا تھا لیکن علی اصغر کو نہ ملا تھا، لیکن پیاسے کا سبھی جائیں گے جناب مسلم اندر جب جاتے ہیں تو جناب مسلم سے کہتے ہیں جاؤ امیر کو سلام کرو. جناب مسلم کہتے میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے, میں حسین کو سلام کرتا ہوں, میرا کوئی امیر نہیں ہے. ابن زیاد توہین سے پوچھتا ہے, کہتا ہے کہ تمہاری کیا سزا رکھی جائے؟ کہا جو تو سزا دینا چاہتا ہے, حسین کے لیے میں ہر کچھ دینے کو تیار ہوں لیکن میری کچھ وصیتیں ان کو پورا کر دے. جناب مسلم کہتے ہیں میری کچھ وصیتیں اسے پورا کر دے. ابن زیاد ایک شخص کو کہتا ہے, کہتے جاؤ تم مسلم کی وصیتوں کو سن لو. یہ جاتے کنارے بیٹھ جاتے ہیں, مسلم انہیں وصیت کرنا شروع کرتے ہیں, کہتے دیکھو میں کوفے آیا تھا, میں تنہا رہ گیا تھا اور میرے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا, تو میں نے کچھ درہم قرض لیے ہیں, یہ میری ذرا بیچ کر اس سے میرا قرض ادا کر دینا, فلا فلا سے میں نے قرض لیا ہے, دیکھیں شریعت کی کیسی پابندی ہے, یہ میری ذرا بیچنا اور اس سے میرے قرض کو پورا کر دینا. اور پھر کہا دیکھو میں ساتھ دو بچے بھی لایا تھا, وہ بچے دیکھو پیر نہ ہو جائے, ان بچوں کو واپس مدینے پہنچا دینا, ان بچوں کو واپس مولا تک پہنچا دینا, انہیں مکے تک پہنچا دینا, ان کی ماں وہاں پر ان کو پہنچا دینا. کا تیسری وصیت کیا ہے؟ کا تیسری وصیت یہ ہے کہ اگر تم ان دو وصیتوں پہ عمل نہ بھی کرو, خدا کے لیے تیسری وصیت پہ عمل کر لینا. وہ تیسری وصیت کیا ہے؟ کہا میں نے حسین کو لکھ دیا تھا مولا کوفے آ جائے, لہذا حسین کو منع کر دو کہ وہ کوفے نہ آئے. تو اس نے کہا کہ نہیں, اگر حسین کو آنا ہے تو آنے دو, اس وصیت پہ عمل نہیں ہوگا. ایک مرتبہ مسلم نے ہاتھ جوڑ کے کہا, کہا بابا دیکھو اگر حسین بنا رہا ہوتے مجھے پریشانی نہ ہوتی, حسین عرب رسول کے ساتھ آ رہے ہیں, رسول زادی آئے, علی زادی آئے, حسین کے گھر والے خواتین کے ساتھ آ رہے, لہذا ان کو دے دو تاکہ وہ جا کے اجازت دے تو واپس چلے جائے. عزیزوں یہ آتا ہے, یہ ملعون آتا ہے اور ابن زیاد کو سب کچھ بتا دیتا ہے. ابن زیاد بھی اس پر لعنت کرتا ہے, کہتا ہے تو بڑا خبیث ہے کہ اس نے تمہیں اپنا امین بنایا تھا, تو نے آگے سب کچھ مجھے بتا دیا, لیکن اچھا کیا تو نے بتا دیا. کوفے کے دروں کو بند کر دو, کوئی نہ ہو جو کوفے کی خبر لے کر جائے. عزیزو دار الامارہ پہ لے جایا گیا, میں نے بہت مختصر کیا, دار الامارہ پہ لے جایا گیا. جناب مسلم نے کہا دو رکعت نماز پڑھ لوں, اس کے بعد مکے کا رخ کیا, کہا السلام علیکم یا ابا عبد اللہ, بس سلام کرنا تھا. ایک مرتبہ حسین راستے میں گریا کرنے لگے, عباس کو آواز دی, علی اکبر کو آواز دی, کہا میرے ناقے کو بٹھا دو, سارے ناقوں کو بٹھا دو, ارے حمیدہ کو میرے پاس لاؤ. مسلم کی بچی کو بلایا, اپنی گود میں بٹھایا, کیسی بچی پہ نماز سے کی, بچی کو بوسے دیے. ایک مرتبہ کا چچا حسین اس طرح تو یتیموں کا پیار کرتے, بیٹا سے مجھے بابا کہنا, یہ سننا تھا کہ عباس تڑپ گئے, مالا کیا ہو گیا؟ جناب عباس نے کہا اگر دیکھنا چاہتا ہے تو ان دو انگلیوں میں دیکھ لے. اب جو عباس نے دیکھا مسلم کا تردن سے جدا تھا, عباس نے التجا کی, مالا جس اعجاز سے کوفہ دکھایا ہے اسی اعجاز سے کوفہ پہنچا دے. امام نے سوال رکھا, کہا بیٹا عباس یہ کر بھیا عباس, یہ کوفہ ہے, ابھی ہمیں قربانیاں دے دیے, میں کہوں گا مولا آج آپ زندہ تھے, آپ نے عقیدہ کو گود میں اٹھایا, اسے بوسا دیے, اسے سینے سے لگایا, لیکن مولا جب گیارہ بار نب ہوگی, جب آپ کی شہادت ہوگی تو سکینہ کو کوئی تماشے مارے گا, کوئی گوشوارے چھینے گا, کوئی دلاسا نہ دے گا, ایک یا حسین کو سے تماشا لگے گا. اللہ لعنت اللہ خدا ہماری اس کا دل بات کو قبول, خدا ہمارے گناہ کی کمی اور سبھی رقم معاف کر.